سے مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں۔ تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو، خبر نہیں تھی مجھ کو، خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا، کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا، کربلا قرآن وہ کتاب ہے۔
بیس میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی 17-20 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمن مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو خداوند عالم کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا.
سامن گزشتہ پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ کے چند امیر اور طاقتور لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے پیغمبر خدا اور آپ کے اصحاب کی توہین کی تھی. اب یہ آیتیں انہیں متنبہ کرتی ہیں کہ اپنے مال اور اولاد پر فخر و مباہات نہ کریں کیونکہ اگر خدا بند عالم ارادہ کر لے تو باغ کے مالکوں کی طرح ایک ہی رات میں تم اپنا سب کچھ کھو دو گے. یہ آیتیں ایک باغ کے مالک کا قصہ بیان کر رہی ہیں جس کا واقعہ بظاہر مکہ والوں کے درمیان مشہور ہے اور خداوند عالم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک باغ کی جس کا مالک ایک نیک و دیدار شخص تھا اور ہر سال فصل کاٹتے وقت اس باغ کے پھلوں کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیتا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے فقراء کو باغ کے پھلوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر خداوند عالم کے ارادے سے رات کو بجلی گری اور باغ کے تمام درخت جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت خدا کے امتحان کا ایک ذریعہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بے سہارا اور محتاج لوگوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے یا نہیں. محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا خداوند عالم کے غضب کا باعث بنتا ہے اور انسان خداوند عالم کے فضل و بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان خود حساب و کتاب کرتا ہے لیکن اس کی خواہش اور تصور کے برعکس نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ قلم کی 21-29 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے.
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو. پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے. اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بہک گئے بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے. تو ان کے منصف مزاج نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے, تو کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعتاً ظالم.
سامعین, اب یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، باغ کے مالکوں نے اپنی فصل کی کثرت کی امید کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ فقراء اور مساکین کی نظروں سے اوجھل ہو کر صبح سویرے باغ میں جائیں اور پھلوں کو توڑ ڈالیں تاکہ انہیں خبر نہ ہو۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اچانک رات کے وقت ایک جان لیوا بجلی نے ان کے باغ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ وہ صبح سویرے باغ کی طرف گئے، جب وہ باغ میں پہنچے تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم غلط راستے سے آ گئے ہیں اور اپنے باغ کو کھو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بہت ہی غور کیا تو متوجہ ہوئے کہ وہ غلط راستے سے باغ میں نہیں آئے ہیں، بلکہ خود ان کا اپنا باغ ہے، بلکہ وہ زندگی کا صحیح راستہ منتخب کرنے میں بھٹک گئے ہیں۔ وہ لوگ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے تھے، لیکن غضب الہی اور آسمانی بجلی کے نزول کے ساتھ انہوں نے در حقیقت خود کو محروم کر لیا ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ سمجھدار تھا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، میں نے تم سے شروع ہی سے کہا تھا کہ خداوند عالم کی ناشکری سے بچو اور محروموں اور محتاجوں کا حق ادا کر دو۔ آخر کار جلی ہوئی باغ کو دیکھ کر سبھی بھائی متوجہ ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آپ کی خداوند عالم کے سامنے ملامت کی اور کہا، خدایا ہم نے اپنے آپ پر اور محتاجوں پر ظلم کیا اور اپنے محتاجوں کو محروم کر دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے دولت مندوں کے مال و ثروت میں غریبوں اور محتاجوں کا حق قرار دیا ہے، اور اگر یہ حق ادا نہ کیا جائے تو قہر و غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ اسلامی ثقافت میں خیرات اور جان نثاری خداوند عالم کی نعمتوں کے حصول کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری طرف حرص و لالچ کامیابی میں رکاوٹ کا سبب اور مال کے استعمال میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات شرمندگی اور افسوس مفید واقع نہیں ہوتا اور ماضی کے نقصانات کی تلافی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ مستقبل کے لیے ایسی صورت میں مفید واقع ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی غلطیاں نہ دہرائیں۔ تلخ اور افسوسناک واقعات کے تجزیے اور تحلیل میں ہمیں خدا پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے خود کیا قصور اور غلطی کی ہے کہ جو اتنے تلخ اور دردناک سانحے میں پھنس گئے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 30 سے 33 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔
پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی اور آپس میں کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے، شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔
سامن، باغ کے مالکان اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے باوجود ایک دوسرے پر الزام لگانا چاہتے تھے کہ تم نے ایسی تجویز پیش کی تھی اور تم ہی اس مصیبت اور محرومی کا سبب بنے ہو، جو کہ دوسروں کی تجویز انسانی خاموشی یا ان کے غلط نقطہ نظر کو قبول کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس گناہ میں شریک تھے۔ بہرحال باغ کے مالکان کو اپنی بڑی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے ظلم اور سرکشی کا اعتراف کیا۔ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا اور ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے کی آخری آیت اس واقعے سے مربوط ہے جس میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ایسا ہی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اگر تم مادی سہولتوں اور زیادہ مال و دولت کی وجہ سے متکبر اور مغرور ہو کر محتاجوں کو محروم کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا برا انجام ہوگا، یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہ، ندامت اور توبہ کا حقیقی اقرار اور اعتراف کریں تو قبول کیا جائے گا، لیکن صرف زبانی توبہ کارساز نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کھویا ہے اس کی تلافی کے لیے خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے گناہکاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ غریبوں اور مسکینوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا مستحق ہوگا۔
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان. تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے.
اب کھول خزانوں کے رستے.
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے. ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبہ. اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا. اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا. ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر.
عباس کا پرچم ہو جس پر.
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
سامعین ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین اب وقت ہو چلا ہے ہمارے اگلے پروگرام یادوں کے جھروکے کا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 تیر 3 محرم الحرام اور 29 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. محرم الحرام سن 7 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بعض بادشاہوں اور حاکموں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینی شروع کی. مکے کے کفار و مشرکین کے ساتھ ہونے والی صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی طرف بلانے کا ارادہ فرمایا. چنانچہ بعض مورخین کے مطابق آپ نے مختلف ممالک کے حکام کو 12 سے 26 خط لکھے جن میں ایران، روم، بحرین، حبشہ، یمن اور مصر وغیرہ کے حکام شامل تھے. ان میں سے ہر ایک نے اس دعوت کے بارے میں مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز تبلیغ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دین اسلام منطق اور دلیل کے مطابق ہے. چنانچہ دعوت اسلام کے اس سلسلے کے چند برس کے بعد اسلامی مملکت کے قلمرو میں قابل ذکر وسعت پیدا ہوئی. تین محرم الحرام سن 829 ہجری قمری کو مسلمان شاعر، ادیب اور کاتب ابن خلوف پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس گئے اور جوانی کے ایام میں قاہرہ گئے۔ انہوں نے یہ سفر علم و دانش کے حصول کی غرض سے کیا تھا۔ وہ 26 سال کے تھے جب قاہرہ کے علمی حلقوں میں ان کا شمار ایک نمایاں دانشور کے طور پر ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ابن خلوف کی زیادہ تر کتابیں بیروت میں شائع ہوئی ہیں۔ آٹھ تیر سن 1290 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ ابو القاسم دانش آشتیانی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ 15 سال کی عمر میں حوضۂ علمیہ قم چلے گئے۔ انہوں نے مرزا محمد فیض قمی کی زیر نگرانی دینی تعلیم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد میں وہ انہی کے فقہ و اصول کے خارج کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے دروس کے علاوہ وہ شیخ عبد الکریم حائری، سید محمد حجت کو کمرئی اور سید محمد تقی خانساری کے دروس میں بھی شرکت کرتے رہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آشتیان کا امام جمعہ مقرر فرمایا۔ وہ زندگی بھر دین کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ 90 سال کی عمر میں آیت اللہ شیخ ابو القاسم نے وفات پائی اور ان کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ انتیس جون سن 1798 عیسوی کو اطالوی شاعر و ادیب جیا کومو لیو پاردی پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اٹلی کے رومانی شاعروں میں ہوتا ہے۔ جیا کومو لیو پاردی عربی، فرانسیسی، انگریزی اور ہسپانوی زبانیں جانتے تھے۔ ان کی سب سے اہم کتاب کا نام شاعرانہ نغمے ہے۔ اس اطالوی شاعر نے زندگی کی 39 بہاریں دیکھنے کے بعد وفات پائی۔ تیس جون سن 1913 عیسوی کو دوسری جنگ بلقان شروع ہوئی۔ یہ جنگ سربیا، یونان، مونٹینیگرو، رومانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد اور بلغاریہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس سے تقریباً ایک سال پہلے بلقان کی پہلی جنگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بلغاریہ، سربیا، یونان اور مونٹینیگرو نے مل کر لڑی تھی۔ یہ ممالک اس وقت سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھے، اس لیے اس کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور وہ عثمانیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح یورپ میں عثمانی سلطنت کے قلمرو کا 80% حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے ممالک مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے کسی فارمولے پر اتفاق نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان میں جنگ چھڑ گئی۔ اور چونکہ بلغاریہ اکیلا دوسرے ممالک کے مد مقابل تھا، اس لیے اس نے صلح کی پیشکش کر دی اور صلح بخارسٹ کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے بعض علاقوں کو سربیا، یونان، رومانیہ اور مونٹینیگرو کے حوالے کر دیا۔ بلقان کی جنگیں در حقیقت پہلی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ 29 جون سن 1976 عیسوی کو جمہوریہ سیشلیس جو مشرقی افریقہ اور بحر ہند کے درمیان میں واقع 115 جزیروں پر مشتمل ہے آزاد ہوا. پرتگالی سامراج کے قبضے کے دوران یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اواسط تک کہ اس کے بیشتر جزائر غیر آباد تھے. اسی درمیان یہاں فرانسیسیوں کے تسلط کا آغاز ہوا اور 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں انقلاب فرانس کے عروج کے وقت یعنی سن 1814 میں برطانوی فوج نے جمہوریہ سیشیلز پر قبضہ کر لیا. سن 1960 کے بعد جمہوریہ سیشیلز کی تحریک آزادی نے زور پکڑا اور 16 سال کے بعد یہ ملک برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہو گیا اور وہاں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا. جزائر پر مشتمل اس ملک کا کل رقبہ 459 مربع کلومیٹر ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. پھر پیش کیا جائے گا خبروں کا تیسرا بلٹن اور آج کی نشریات کا اختتام پروگرام کربلا سرچشمے بصیرت و معرفت پر ہوگا. جی ہاں سامعین، پروگرام کا اختتام کربلا سرچشمے بصیرت و معرفت پر ہوگا. تو سامعین، اب سے لے کر اور اختتام تک کے پروگراموں کی ترتیب آپ نے سماعت فرمائی اور اب سماعت فرمائیے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ و محبوب پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ بغور سنیں گے یقیناً آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ رامین اور محمد دونوں دوست آج یونیورسٹی سے پیدل ہاسٹل آ رہے ہیں. ہاسٹل یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے. دونوں راستے میں اپنے گھر والوں اور فیملی ممبران کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. محمد اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالتا ہے اور اسے رامین کو دکھاتا ہے. یہ محمد کے گھر والوں کی تصویر ہے. اگر آپ محمد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے. تو حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجیے.
تھو،
تم.
کھوجائی،
کہاں کے رہنے والے ہو.
شیراز،
شیراز ایران کے ایک شہر کا نام ہے.
شیرازیم،
میں شیراز کا رہنے والا ہوں.
ہستی،
موجودگی پر دلالت کرتا ہے مخاطب کے لیے.
خانواده،
گھرانہ یا کنبہ.
خانواده من،
میرا خاندان یا اہل خانہ.
در شیراز،
شیراز میں.
چه کار است،
کیا کام کرتے ہیں.
او،
وہ.
است،
ہے.
او چه کاره است؟
وہ کیا کام کرتا ہے؟
پدرم.
میرے والد.
پولیس.
پولیس.
پدرت.
تمہارے والد.
معلم.
استاد یا ٹیچر.
مادرم.
میری والدہ.
چه کار میکند؟
کیا کام کرتے ہیں؟
خاندار.
خاندار.
نیست.
نہیں.
عکس.
فوٹو یا تصویر.
خانم.
خاتون یا محترمہ.
این خانم.
یہ خاتون.
مادرت.
تمہاری والدہ.
مادر بزرگ.
مادر بزرگ دادی یا نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں دونوں کے لیے بطور یکساں مادر بزرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
دختر.
بیٹی یا لڑکی.
خواہر.
بہن.
خواہرت است.
آپ کی بہن ہے.
خواہرم است.
میری بہن ہے.
دانش آموز.
اسکول کے طالب علم کے لیے دانش آموز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. عزیز سامعین، اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا ہے تو محمد اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں.
رامین، تو کجائی ہستی؟
رامین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
من شیرازی ہستم. خانواده من در شیراز ہستند.
میں شیراز کا رہنے والا ہوں. میرے گھر والے بھی شیراز میں آباد ہیں.
پدر تو چه کاره است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم پولیس است.
میرے والد پولیس اہلکار ہیں.
مادرت چه کار میکند؟
آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
او خاندار است.
وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، خاندار ہیں.
مادر من کار میکند. او مترجم است.
میری والدہ ملازمت کرتی ہیں، وہ ایک مترجم ہیں.
پدرت چه کار است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم معلم است. این عکس خانواده من است.
میرے والد ٹیچر ہیں. یہ میرے گھر والوں کا فوٹو ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے. اس مرتبہ اردو ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا.
رامین، تو کجائی ہستی؟
من شیرازی ہستم. خانواده من در شیراز هستند.
پدر تو چه کاره است؟
پدرم پلیس است.
مادرت چه کار میکند؟
او خانه‌دار است.
مادر من کار میکند، او مترجم است.
پدرت چه کار است؟
پدرم معلم است. این عکس خانواده من است.
سامعین، رامین محمد سے تصویر لیتا ہے. یہ ایک گروپ فوٹو ہے کہ جس میں محمد کے گھر والوں کی تصاویر موجود ہیں. رامین تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر محمد سے سوال کرتا ہے،
این آقا پدرت است؟
کیا یہ تمہارے والد ہیں؟
بله، این آقا پدر من است. او معلم است.
جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں.
این خانم مادرت است؟
یہ تمہاری والدہ ہیں؟
نه، او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است.
نہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ تصویر میری والدہ کی ہے.
و این دختر خواهرت است؟
اور یہ لڑکی تمہاری بہن ہے؟
بله، این خواهرم است. او دانش آموز است.
جی ہاں، یہ میری بہن ہے، یہ اسکول طالبہ ہے. سامعین، آئیے ایک بار پھر یہی گفتگو دوبارہ سنتے ہیں.
این آقا پدرت است؟
بله، این آقا پدر من است. او معلم است.
این خانم مادرت است؟
نه، او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است.
و این دختر خواهرت است؟
بله، این خواهرم است. او دانش آموز است.
سامین، رامین تصویر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے محمد کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ محمد سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تصاویر کا البم کمرے میں جا کر دکھائے گا۔ محمد تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ دونوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل ایران پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ بنائے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ شہدا کے جنازوں میں لاکھوں عوام کی پرجوش شرکت نے دشمنوں کو مایوس اور رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا عملی ثبوت پیش کیا ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ اگر پھر جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، سعودی وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی۔ صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت اسلامی فریضہ، ایرانی اہل سنت علماء اور مفکرین کا مشترکہ بیان۔ اور غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی جارحیتوں کا سلسلہ جاری، متعدد فلسطینی شہید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ بنائے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط ارسال کر کے ایران پر غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے جارحانہ حملوں اور شرپسندی کے بارے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار اعلی اور ارضی سالمیت کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو اس جنگ کا جارح اور ذمہ دار قرار دے اور اسرائیل کو اس جنگ کا تاوان ادا کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر رہائشی علاقوں اور اسپتالوں پر حملہ کیا، جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد رضا عارف نے ارنا نیوز ایجنسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر، دیگر عہدیداروں اور نامہ نگاروں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے خلاف 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے بارے میں کہا کہ دشمن نے 4 اشرے کی بالواسطہ جنگ کے بعد براہ راست جنگ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، جو مغرب کی ڈپلومیٹک کوششوں کی شکست ہے۔ سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ بعض مشکلات کے باوجود ایرانی عوام ملک اور نظام کے دفاع پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے اس 12 روزہ جنگ میں ایران کے نظام اور سماجی ڈھانچے کا شیرازہ منتشر کر دینے کے مقصد سے دہشت گردانہ جارحیت شروع کی، لیکن ہمارے عوام نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران نے یہ فتح اپنی دفاعی ٹیکنالوجی اور اپنے تیار کردہ اسلحے سے حاصل کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ شہدا کے جنازوں میں لاکھوں عوام کی پرجوش شرکت نے دشمنوں کو مایوس، وطن فروشوں کو ذلیل اور رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کو سخت اور تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ دشمن جو اس سرزمین پر نظر بد رکھتے تھے مایوس ہو گئے، جبکہ وطن فروش اور غیر ملکیوں کے دلدادہ عناصر غم و غصے اور افسردگی میں مبتلا ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے آج اتوار کو خطاب کرتے ہوئے قالیباف نے کہا کہ ہفتے کے روز تاریخ ایک بار پھر ایران کی گلیوں میں رقم ہوئی۔ ایران کی قدر شناس قوم نے ایمان و غیرت کے جذبے کے ساتھ شہیدوں کے پاک پیکر کاندھوں پر اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایران آج بھی عظیم لوگوں کا وطن ہے۔ محمد باقر قالیباف نے مغرب نواز میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکی حکام نے اپنے فارسی زبان میڈیا کے ایجنٹوں کو ویزا، گرین کارڈ اور چند ڈالر کے عوض وطن فروشی پر لگا کر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اب وہ خود براہ راست ایرانی نوجوانوں کے ذہن و فکر کو متاثر کرنے کی نفسیاتی جنگ میں شریک ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک بار پھر شکست ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے سعودی وزیر دفاع کے ساتھ آج اتوار کو ٹیلی فون پر غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی 12 روزہ جارحیت تہران ریاض دو جانبہ تعلقات اور علاقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن پوری طاقت سے جارحیت کا جواب دیا، اور اگر پھر جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ دشمن جنگ بندی سمیت اپنے کسی بھی عہد کی پابندی کرے گا، اور ہم جارحیت کی تکرار کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے اس وقت سرزمین ایران پر جارحیت شروع کی جب ایران امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہا تھا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جنگ اور جارحیت بند کرانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سید عبد الرحیم موسوی نے پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں 12 روزہ جارحیت کے دوران پاکستان کی جرأت مندانہ حمایت کو سراہا اور دشمن کے خلاف مشترکہ موقف کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی ناجائز اور دہشت گردانہ جارحیت کے خلاف پاکستان کی حکومت اور عوام کی بہادری اور حمایت پر شکریہ ادا کیا گیا۔ دونوں ممالک کے فوجی سربراہان نے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جنرل موسوی نے کہا کہ اس جارحیت میں امریکہ اور مغربی ممالک نے نہ صرف اسرائیل کو تمام ممکنہ مدد فراہم کی بلکہ ایران کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ جنگ کے آغاز میں ہمیں بڑے اور قابل کمانڈروں کی شہادت کا دکھ اٹھانا پڑا، مگر ہم نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ دشمن کو جنگ بندی کی درخواست کرنی پڑی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایران بھر کے 1300 سے زیادہ اہل سنت علماء اور مفکرین نے صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت کو اسلامی فریضہ قرار دیا ہے۔ ایران کے 1300 سے زیادہ اہل سنت علماء، مفکرین، ائمہ جمعہ، دینی مدارس کے اساتذہ اور ثقافتی شخصیات نے ایک مشترکہ بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حالیہ کامیابی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف ایک تاریخی فتح قرار دیتے ہوئے اسلامی دنیا کے تمام طبقات سے مزاحمتی محاذ کی عملی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت جو برطانوی اور امریکی سازشوں کے تحت وجود میں آئی، اسلامی دنیا کے جسم میں ایک ناسور ہے۔ علماء کرام نے فلسطینی عوام، خصوصاً خواتین اور بچوں کے خلاف صہیونی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کو ایک بے مثال کارنامہ قرار دیا، جس نے صہیونی فوجی و اقتصادی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے رہبر انقلاب اسلامی کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں پر بھی شدید رد عمل کا اظہار اور خبردار کیا گیا کہ جارحیت کا یہ سلسلہ دیگر اسلامی ممالک تک پھیل سکتا ہے۔ علماء اہل سنت نے زور دیا کہ آج اسلام ایک بار پھر جنگ احزاب کی مانند کفر کے مقابلے میں صف آرا ہے، اور یہ مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک باطل کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹی وی کے ادارے IRIB کے سربراہ نے ادارے کے کارکنوں کے نام اپنے پیغام میں انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ IRIB کے سربراہ پیمان جبلی نے اپنے پیغام میں IRIB کے کارکنوں کے ایثار، جد و جہد اور دھوکے باز دشمن پر اسلامی مجاہدین کی فتح کو شاندار انداز میں بیان کرنے کے لیے ان کی کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں قومی اتحاد اور آگہی نیز عوام کے ساتھ یکجہتی اور صدائے حقیقت کو عوام تک پہنچانے میں IRIB کے کردار کی تعریف کی۔ بیان میں پیمان جبلی نے زور دے کر کہا کہ ہر دن ہمارے لیے ذرائع ابلاغ کے محاذ پر استقامت کا پہلا دن ہے، اور ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایران کے ذرائع ابلاغ کے محاذ کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج اتوار کو بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر شدید بمباری کی۔ اس بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کی وحشی گری میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر تازہ حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے کے نیچے سے شہداء کی لاشیں نکالنے کا کام بھی جاری ہے۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کے محصور فلسطینیوں کو اسرائیلی حمایت یافتہ امریکی تنظیم غزہ فاؤنڈیشن آٹے سمیت خوراک میں نشہ آور ادویات ملا کر کھلا رہی ہے۔ غزہ فلسطینی میڈیا آفس نے کئی ہفتوں کے جائزے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ غزہ فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز پر تقسیم کیے جانے والے آٹے میں نشہ آور مواد کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نشہ آور مواد جان بوجھ کر ملایا جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ بنایا جا سکے۔ واضح ہے کہ خوراک کی تقسیم کی ذمہ دار غزہ فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جس پر اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبداری کو بھی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ فاؤنڈیشن کے علاوہ کسی بھی دوسرے امدادی ادارے کو خوراک تقسیم کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی جانب سے کیے گئے 50 سے زیادہ میزائل حملے اسرائیلی حدود میں ہوئے ہیں، تاہم اصل نقصان کی تفصیلات سخت سینسرشپ کے باعث اب بھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ صہیونی حکومت نے کسی بھی جنگی علاقے یا میزائل گرنے والی جگہ سے براہ راست نشریات کے لیے تحریری اجازت لازمی قرار دے دی ہے۔ خاص طور پر فوجی اڈوں، آئل ریفائنریوں اور اسٹریٹجک تنصیبات کے قریب حملوں کی رپورٹوں پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر جیروم بورڈون کے مطابق یہ سینسرشپ جہاں ایک طرف قومی سلامتی کے تحت مخالف ملک کو معلومات نہ دینے کی کوشش ہے، وہیں دوسری طرف عوام کو اسرائیل کی اصل کمزوریوں سے بھی لا علم رکھتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بارو نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق فرانسیسی نیوز چینل ایل سی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ژان نوئل بارو نے غزہ میں فلسطینی امداد حاصل کرنے والوں کی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک اور انسانی وقار کی توہین قرار دیا ہے۔ ژان نوئل بارو نے کہا کہ صرف مئی کے مہینے میں غزہ میں خوراک کے حصول کی کوشش کے دوران کم از کم 500 فلسطینی شہید اور تقریباً 4000 زخمی ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت، اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلہ رسیدہ، قافلہ رسیدہ، رنج سفر چشیدہ، حسین عزیز فاطمہ، حسین عزیز
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ سامعین، ایام عزا کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمائے بصیرت و معرفت لے کر حاضر ہیں۔ محترم سامعین، ایام عزا کی مناسبت سے آپ سبھی کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔
آ گیا ماہِ عزا، آنسو بہا لو فاطمہ،
آغاز کرتے ہیں جوش ملیح آبادی کے اس کلام کے چند بند سے، جس میں وہ کہتے ہیں،
کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو طلبوں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعِ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی،
بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، ہم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کیسے بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
بھول جائے ماں
اختر حسین کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو
کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو
سامعین، عاشورہ کا واقعہ تاریخ کے نادر ترین واقعات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں بہت سی نادر اور کمیاب خصوصیات ملتی ہیں۔ اس واقعے میں جو کچھ رونما ہوا وہ معرفت الہی کی توانائیوں کی ایسی گراں قدر تجلی تھی کہ جو عظیم انسانوں میں، وہ بھی سخت ترین اور سنگین ترین امتحانوں کے میدان میں آشکار ہوئی۔ ایسی سرزمین جہاں اشخاص کی شناخت و معرفت کو تولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ایمان کے میدان میں قدم رکھتا ہے، بے شک وہ مورد امتحان واقع ہوتا ہے۔ عاشورہ کے واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار کو حقیقت میں سنگین ترین امتحانوں کا سامنا تھا۔ لوگ شہادتیں پڑھ کر اسلام تو لاتے ہیں، لیکن ایمان میں متزلزل ہیں۔ البتہ انبیاء علیہ السلام بھی ایمان کے حوالے سے مختلف درجات پر فائز تھے۔ درحقیقت ایمان شناخت و معرفت سے سر چشمہ لیتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کی شناخت کے حوالے سے ہمارے پاس جتنی بھی معلومات ہے وہ سب ایک طرف اور دعائے عرف امام حسین ایک طرف۔
حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے، جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا، جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا، تو اپنے خون دل کو زیب عنوان کر دیا تو نے، بنا کر شمع تور اپنے لہو کے گرم قطروں کو، دیارے ذہن عالم میں چراغاں کر دیا تو نے۔ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے۔
یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مصیبت سے بالاتر جو بڑی اور ہولناک مصیبت نظر آتی ہے، وہ آپ کی ہتک حرمت ہے۔ نواسۂ رسول کی حرمت شکنی کی گئی۔ صرف اس بات کا تصور کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جو اعلیٰ ترین انسانی فضائل کی حامل اور روئے عرض پر اس وقت موجود کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق تھی، کا سامنا کس قسم کے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کی ہتک حرمت کی جاتی ہے، واقعی میں دردناک اور غم انگیز ہے۔ مثال کے طور پر عاشورہ کے روز جب امام علیہ السلام دشمن کے سامنے خطاب کرنا چاہتے ہیں، امام کے کلام کے اثر و تاثیر کے خوف سے دشمن شور شرابہ کرنے کو کہتا ہے کہ کہیں امام کی آواز کسی تک پہنچ نہ جائے، جبکہ امام کا مقصد صرف امت کی اصلاح تھی اور اپنے لیے، خاندان، دوست یا انصار کے لیے آپ کسی قسم کے امتیاز کی تلاش میں نہیں تھے، اور نہ ہی حب ریاست نے آپ کو میدان کربلا میں لا کھڑا کیا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کی ہتک حرمت ہوتی ہے،
اور آپ کی اولاد اور انصار و اصحاب سب کے سب دردناک طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔
کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے حامل صرف گنے چنے افراد تھے جو لشکر حسینی میں تھے، لیکن اس کے مقابل ایک ٹھاٹیں مارتا ہوا انسان نما حیوانوں کا سمندر تھا جسے معرفت حسین نہیں تھی۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے متعدد مرتبہ دشمنوں کو مخاطب کر کے اپنی شناخت کروائی اور بتایا کہ میں کون ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سے خدا کی معرفت سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، خدا کی معرفت یعنی ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا کہ جن کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے خدا کی معرفت کا ذریعہ امام وقت کو قرار دیا ہے۔ اگر انسان کو خدا کی معرفت حاصل کرنی ہو تو لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں سب سے نمایاں اور برجستہ خصوصیت آپ کے بے مثال عرفان میں پوشیدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں خداوند متعال کی معرفت ایک مخصوص معرفت ہے۔ آپ خدا کی معرفت کے بحر بے کرا میں غرق تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عرفانی پہلو آپ کی پرسوز و پرخلوص دعاؤں کے درمیان موجے مار رہا ہے اور مکمل طور پر واضح ہے۔ خاص طور پر امام علیہ السلام سے منقولہ دعائے عرفا آپ کے اوج عرفان کی حکایت کرتی ہے۔ کراجہ کی مرحوم نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے دیدار کی غرض سے باہر تشریف لائے اور آپ نے خداوند جلیل و عزیز کی حمد و ثنا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، ذات الہی کی قسم، خداوند متعال نے بندوں کو صرف اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بندے جب اسے پہچان لیں تب اس کی عبادت کریں، اور جب خدا کی عبادت و بندگی کریں گے تو اس بندگی کے نتیجے میں اس کے غیر کی عبادت و بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اسی اثنا میں ایک مرد نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، معرفت خدا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں جس کی اطاعت ان پر لازم و واجب ہے۔ قابل غور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں انسانوں کی خلقت کا مقصد خداوند متعال کی ذات لازوال کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کی غرض صرف اس ذات لازوال کی عبادت ہے، اور اس کی عبادت سے مراد اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہونا ہے۔ حریت، آزادی اور خداوند متعال کے علاوہ کسی دوسرے سے وابستہ نہ ہونے اور اس کے سوا دوسروں سے رابطہ منقطع کرتے ہوئے صرف اسی سے لو لگانے کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ وہ لوگ جو ذلت اور رسوائی کے عادی ہو چکے ہیں، جو طاقتوروں اور دولت مندوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور ان کی شخصیتوں کو ممتاز سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں نے مقصد کائنات کو نہیں سمجھائے، انہوں نے ابھی خداوند متعال کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، نیز اس کی عبادت سے بھی دور ہیں۔ جبکہ خدا کی معرفت اور اس لازوال ذات کی بندگی انسان کو خداوند متعال سے دوری کے نتیجے میں نصیب ہونے والی رسوائی اور ذلت کے بجائے عزت، سرفرازی اور سر بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو حجاج کے پاس آیا اور اس نے اس کا ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا تو حجاج نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر تیل و روغن کی مالش کر رکھی ہے، لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو چوموں گا اگرچہ وہ نجاست سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ روایت کا آخری حصہ خداوند متعال کی معرفت کے راستے کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے، اور وہ معرفت معرفت امام ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں پر اپنے زمانے کے امام کی اطاعت لازم و واجب ہے۔
سامعین، شہادتوں اور ولادتوں کے جتنے بھی مواقع ہیں، یہ سب بہانہ بنتے ہیں کہ ہم معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ ایک معصوم علیہ السلام کی شخصیت، جس کو پروردگار عالم نے عالم انوار سے اتار کر ہم پر کرم کیا، ہم پر احسان کیا، فقط اس لیے نہیں تھا کہ ہم ان کے نام اور ولادت شہادت کو جان لیں۔ یہاں پر ہم رہبر معظم انقلاب اسلامی کے اس بیان سے آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، میری نظر میں مجالس عذاب میں تین امور کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلسیں اہل بیت کی محبت میں اضافے کا باعث بنے، کیونکہ محبت کا رشتہ بہت ذی قیمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مجالس میں لوگوں کو واقع عاشورہ کے حوالے سے ایک روشن اور عمیق معرفت مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس حسینی میں اس انداز سے تقریر کریں کہ اگر مجلس میں کوئی صاحب فکر انسان بیٹھا ہو، وہ شش و پنج میں پڑ جائے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں اور واقعہ کیا تھا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیوں کرنی چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ سوالات مخاطب کے ذہن میں آئیں، آپ ان کے جواب دے چکے ہوں۔ اور تیسری اور لازمی بات یہ ہے کہ لوگوں کی معرفت اور ایمان کو تقویت بخشیں۔ آپ کو دینی تعلیمات کی اس انداز میں بات کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کے ایمان و معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ممبر پر صرف لفاظی کریں اور خدا نخواستہ ایسی بے تکی باتیں کریں جس سے لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ جگر گوشہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری متعصب دشمنوں اور استعمار کے شیطانی اعلی کار کے پروپیگنڈوں کی زد پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ایسے افعال جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان افعال کو کور دل دشمن بہانہ بنا کر اسلام اور شیعت کو نعوذ باللہ خرافاتی اور بہودہ دین ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ نیز نظام جمہوریہ اسلامیہ کے خلاف اپنے مکمل بغض و انات کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔
اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شہیدین کے۔ چاند کربلا کے پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے کے ٹکڑے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش برین کے تارے۔ اے چاند کربلا کے۔
سامعین، افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عالم امکان، خواہ انس و جن ہوں یا حیوانات، جمادات اور نباتات، سوگوار ہوتے ہیں اور عالم کا ذرہ ذرہ محزون و مغموم ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے گریاوزاری، ماتم و عزاداری، سینہ زنی و نوحہ خانی، مرثیہ اور سوز خانی کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ در و دیوار سے عذاب سوگواری کا احساس ہونے لگتا ہے اور شعوری لاشعوری طور پر ہر مخلوق نالہ و شیون کرنے لگتی ہے اور اپنی عظمت کی بقا اور تحفظ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ انسانیت اپنے عروج و کمال پر نازاں ہوتی ہے، اپنے محسن کا قصیدہ پڑھتی ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا، اے زرارہ، بے شک آسمان 40 دن تک حسین علیہ السلام پر خون رویا، زمین نے 40 دن تک سیاہی کی صورت میں ان پر گریہ کیا، سورج نے 40 دن تک گرہن اور سرخی کی صورت میں ان پر گریہ کیا، دریا کی موجوں میں شدت آ گئی۔ اس مظلوم کی شہادت کے بعد ہماری عورتوں نے نہ تو مہندی لگائی، نہ بالوں میں تیل، نہ آنکھوں میں سرما اور نہ ہی پاؤں میں پازیب ڈالی، یہاں تک کہ عبیداللہ بن زیاد ملعون کا سر ہمارے پاس لایا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہم ہمیشہ گریا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس مصیبت کا تذکرہ کرتے تو گریا کرنے لگتے، یہاں تک کہ ریشے مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی اور اس قدر شدید گریا کرتے کہ ہر دیکھنے والا تاب نہ لا کر خود بھی گریا کرنے لگتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 40 برس تک روتے رہے، اور عالم یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو مصلے پر خدا سے راز و نیاز اور عبادتیں کرتے تھے۔ اور جب افطار کے وقت آپ کا غلام غذا حاضر کر کے تناول فرمانے کو کہتا تھا تو آپ فرماتے، حسین کو بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، اور اسی کی تکرار کرتے اور اتنا گریا کرتے کہ آپ کا کھانا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد گرامی ماہ محرم میں مسکراتے نہیں تھے اور ہمیشہ آپ پر غم و اندوہ تاری رہتا تھا، اور عاشور کا دن آپ کے لیے حسن و ملال، گریاؤزاری، آہو بکا، فریاد و فغان اور نالہ و شیون کا دن ہوتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، اسی دن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے۔
پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔
شاعر شان امام حسین بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا آمدے ہلال محرم کا شور ہے، ارض و سما میں شیون و ماتم کا شور ہے، فوج ملائکہ میں اسی غم کا شور ہے، برپا ہے حشر دیدے پرنم کا شور ہے، سونی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی، آتی ہے ہر طرف سے صدا شور و شین کی، غم شش جہت میں خامس آل ابا کا ہے، عریان سر جناب رسول خدا کا ہے، تیغ علم سے چاک جگر مشتبہ کا ہے، غم وادی السلام میں وا غربتا کا ہے، وہ چشم کون سی ہے جو اس غم میں نم نہیں، یہ ماہ کربلا میں قیامت سے کم نہیں، روئیں گے انبیاء سلف اس مہینے میں، پیٹیں گے سر کو شاہ نجف اس مہینے میں، دل چاک ہوں گے مثل صدف اس مہینے میں، بچوں کی جانیں ہوں گی تلف اس مہینے میں، گھر بے چراغ ہوگا جناب بطول کا، ڈوبے گا بحر خون میں سفینہ رسول کا۔
محترم سامعین، ایام عزا کی مناسبت سے آپ سبھی کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا حسین 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 یا حسین، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم نا نا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نا نا، تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نا نا،
تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں، کیا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم
آباد کریں گے ہم،
ہے اب کر بو بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں کو دعا نانا،
روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے،
روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے،
او اب کون مجاور ہے،
اب کون مجاور ہے،
صغرا کے سوا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم
آباد کریں گے ہم،
ہے اب کر بو بلا
کیسے جاتے ہیں رے ہم کو دعا لانا.
اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے
آباد کریں گے ہم
ہے اب کرب بلا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں رے ہم کو دعا نانا.
بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے
جاتے ہیں دے ہم کو دعا لانا.
آباد کریں گے ہم
آباد کریں گے ہم
ہے اب کرب بلا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا لانا.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։